وسلم نے لعنت بھیجی ہے. لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری کی بدعا, اللہ کے نام رحمت سے دوری کی بدعا. یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور کرے. جو رشوت لیتا ہے اور رشوت دے, رشوت دیتا ہے راشی کے معنی رشوت دیتا ہے اور جو رشوت لیتا ہے. ایک روایت میں ہے ورائش بینہما, وہ روایت صحیح نہیں ہے. جو بیچ میں دونوں کے واسطہ ہوتا ہے رشوت کا, گھوس لینے کا, تو اس کو بھی اس پر جو ہے پیر رسول اللہ علیہ وسلم آئی. یہ لفظ صحیح نہیں ہے, لیکن یہ معنی خود تعاون والا البر والتقوى والا تعاون والاثم والعدوان کے ساتھ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان دونوں غلط آدمیوں کے درمیان واسطہ بنتا ہے تو پھر اس کو وہ منع ہے, اس کو اس کا گناہ پڑے گا. پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سے معلوم ہوا فیصلے میں یا اور کسی معاملے میں رشوت لینا, رشوت کہتے ہیں کچھ پیسے دے کر کے ناجائز کو جائز اور جائز کو ناجائز کرنا, یا حق ہی ہے اس کو جب تک وہ کچھ پیسے نہ دے دیں تب تک ان کو ان کا حق نہ دیا جائے. معمولی سے معمولی چیز میں آج کل آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ملک اس سے خالی نہیں. بعض جگہوں پہ چھپی چیز ہو سکتا ہے, لیکن کھل کر کے کہتے ہیں کہ اتنے دیجیے آپ کو پاسپورٹ ایک ہفتے میں مل جائے گا, اور پھر پاسپورٹ تیار ہے لیکن آپ کو یہ چیز دینی ہوگی. کچھ نہیں کر سکتے آپ کسی بھی, کیونکہ جتنے چھوٹے اور بڑے سب ہیں, سب بھوکے کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جیب سے ہمیں کچھ ملے. تو آپ جا کر کے بڑے ہیڈ سے اگر شکایت کریں گے تب بھی آپ کو کامیابی نہیں, کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے آپ کو آپ کا پاسپورٹ ہی ریجیکٹ کرنی. معمولی سے معمولی چیز ہوتی ہے. اسی طرح لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں, حقوق ہوتے ہیں, کھیتی باڑی کے معاملات ہوتے ہیں, بغیر کچھ دیے کامیابی کا امکان ہی نہیں. اس وجہ سے بعض لوگوں کا فتویٰ ہے کہ حق نکالنے کے لیے ہم ان کو رشوت دے سکتے ہیں. نہیں, رشوت کسی حالت میں دینا گناہ ہے. مسلم ملک میں اس کا وجود ہی وجود شرعی نہیں ہے, اس کا وجود ہی نہیں برداشت کیا جائے گا. ہاں اگر کافر ملک ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ فتویٰ دے دیجئے اور کہیے کہ کافر لوگ جب تک ہمارا ہم سے کچھ پائیں گے نہیں, حق نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, کافر کو ہم اسلام کے احکام کی تعمیل پر پابند نہیں کر سکتے, لیکن ایک مسلمان کو تو پابند ہونا چاہیے. گویا اسلامی حکومت میں, اسلامی ملک میں, مسلمانوں کے ملک میں رشوت کا وجود ہونا صحیح نہیں ہے کسی حالت میں. کس حق میں لے گا؟ حرام کھانے کا معنی یہی ہے, بے حق کسی کا مال کھانا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا حل مان امرئ مسلم الا بقیب من نفسه, رضا مندی کے بغیر کسی کے رضا مندی کے اس کا مال جائز نہیں کسی کے لیے. رشوت لینے والا یقیناً زبردستی اس سے لیتا ہے, مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے اس کا کام اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کچھ نہ دے دے. تو یہ حرام کا کھانا ہوا, حلال نہیں ہوا. اور پیارے رسول نے فرمایا کل جسم غذی بالحرام فالنار اولا بھی, ہر وہ جسم جو حرام سے پلا ہو جہنم میں جانے کا زیادہ حقدار ہے, جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے. تو آدمی اگر سوچے تو اپنی خاص طور پر روزی کے بارے میں تو بہت ہی پابندی کے ساتھ اس کو زندگی گزار سکے. لیکن یہاں اور آپ دیکھیں گے اس قسم کے لوگ آرام میں نہیں رہتے ہیں. ان کے ہم والد سے سنا کرتے تھے, کہتے تھے کہ تھوڑا حرام زیادہ حلال کو کھا جائے گا. یہی ہوتا ہے, اس قسم کے حرام مال جو ہیں اگر وہ ایک ہزار میں ایک ہی ہے تو ایک ہزار کو زہر کی طرح سب کو وہ کروا کر دے گا. یہی حقیقت ہے. اس وجہ آپ دیکھیں گے اس قسم کے لوگ بہت کچھ پیسے کماتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں برکتیں ہوتی ہیں, ان کے روزے میں برکتیں ہوتی ہیں, بھوکا مرتے ہیں, ان کے بچے بیمار رہتے ہیں, ان کے بچے پاگل ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, اس طرح کے دیکھے گئے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو حلال روزی کی اور خاص طور پہ کسی کا دل جلا کر کے اس کے پیسے لینا زبردستی ہے اور ہی زیادہ گناہ کے ساتھ ہو جاتی ہے. مظلوم ظلم ہے اس کے اوپر. پیارے رسول اگر ایک آہ نکال دے تو وہ آہ بجلی بن کر اس پر گر کر کے اس کو جلا سکتی ہے. پیارے رسول نے فرمایا وقت تک دعوت المظلوم بینہ لیس بینہ بینہ وبین اللہ حجاب. مظلوم کی بدعا سے بچو. اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے, اللہ کے درمیان اور اس کی بدعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی اس کی دعا کو جلد سے جلد قبول کرتا ہے, اس کی بدعا کو. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ ایک ظالم کافر کی اللہ تعالیٰ مدد, ایک ظالم مسلمان کی مدد نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ ایک عادل کافر کی مدد کر دیتا ہے. نصوص سے پتہ چلتا ہے. یعنی اگر انسان پسند کافر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا, اور اگر مسلمان ظالم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا. وعن وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عليك عبد الله بن الزبير في روايه كاتبه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رسول کا فیصلہ ہے کہ دونوں فریق حاکم کے سامنے بیٹھیں گے, ایک کو بیٹھا دے دوسرا کھڑا رہے نہیں. دونوں کو کھڑا رکھنا ہے تو دونوں کو کھڑا رکھیے, نہیں تو آپ کا کوئی دوست ہے, آپ کا کوئی پہچان کا ہے, تعارف آ رہا ہے, اس کو آپ جگہ دے دیں بیٹھنے کی اور دوسرا بیچارہ ذلیل ہو کر کے کھڑا رہے, یہ انصاف کی بات نہیں. اور یہ چیز حدیث اسنادی طور پر علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے, لیکن یہ عام نصوص کے ساتھ جو ہدایتیں ہیں اس کے ساتھ یہ مسئلہ واجب ہے کہ قاضی کو چاہیے کہ دونوں فریق کے درمیان کسی تعارف کا اثر نہ لے, بلکہ دونوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں, دونوں ساتھ داخل ہوں, دونوں کے ساتھ اچھے سے اچھی باتیں کریں جس طرح کرنی چاہیے. ایک کے ساتھ پہچان کی وجہ سے یا اس کی قربت خرابت کی وجہ سے ہنس مکھ کر کے بات کریں, ہو کر کے بات کریں, اور دوسرے کے ساتھ دوسرا ظاہر کر کے بات کریں, یہ سب چیزیں غلط ہیں. اسی طرح قاضی ذکر آتا ہے قاضی شرح کے بارے میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کے زمانے میں قاضی شرح سے بہت بڑے قاضی سمجھے جاتے ہیں, بلکہ اسلام کے بڑے قاضی سمجھے جاتے ہیں. ایک کتاب ہے اخبار الخدا, اس میں ان کے عجیب عجیب قصے بیان کیے گئے ہیں. حضرت علی کے پاس ایک یہودی آیا اور جھوٹ اس نے دعویٰ کیا حضرت علی کے اوپر اور کہا کہ یہ زرہ جو ان کے ہاتھ میں ہے وہ میری زرہ تھی, انہوں نے لے لیا ہے. قاضی نے حضرت علی کو بھی کھڑا کیا اور یہودی کو بھی ایک طرف اور کہا کہ آپ دعا لے کر کے آئیے. تو انہوں نے اپنے غلام کمبر کو اور حضرت حسن کو گواہ بنایا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا غلام ہے, اس کی گواہی نہیں مانیں گے ہم, اور یہ آپ کے لڑکے ان کی گواہی نہیں مانیں گے. حضرت علی کہتے ہیں وہ تمہارا ناز تو پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ حضرت حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, ان کی گواہی نہیں لو. کہا نہیں نہیں لیں گے کیونکہ وہ تمہارے لڑکے ہیں, وہی سے گواہ لاؤ. اب نہیں گواہ پا رہے ہیں تو انہوں نے یہودی نے گواہ پیش کر دیا جھوٹی ہو, اس کے لیے فیصلہ کر دیا انہوں نے. اس کے بعد تھوڑی دیر جا کر کے اس نے اسلام کا اعلان کیا یہودی نے اور کہا کہ میں اسلام کا انصاف دیکھنا چاہتا تھا, یہ انصاف ہے اور آپ اپنی زرہ لے لیجیے. اس نے زرہ بھی دے دی اور اسلام قبول کر لیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہی طریقہ ہونا چاہیے, قاضی کو چاہیے کہ وہ دونوں کے سامنے ایک ہی قسم کا رویہ, ایک ہی قسم کا روح اور چہرہ رکھے, دو قسم کی بات دونوں میں تفریق نہ کریں. باب الشہادت عن زید بن خالد الجوہنی, گواہی کے بارے میں جب فیصلے کی بات آئی, حکومت کی کیا نام ہے ججنگ کی بات آئی, تو پھر اس میں جج کو چاہیے کہ معاملہ فیصلہ کرے عام قانون اسلام کے تحت, البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. گواہی مدعی کے اوپر لانا ضروری ہے, اور اگر گواہ نہیں لا سکا تو پھر جو جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا اس کو قسم لے کر کے اس سے اس کو بری کر دیا جائے گا. تو گواہ کس طرح ہونے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. دو گواہ ہونے چاہیے مردوں کے, مِمَّنْ تَرْضَوْنَ جو دین اور ایمان کے اعتبار سے جن کو لوگ پسند کرتے ہوں, یعنی دین ایمان ان کے صحیح سالم ہوں. عام لوگوں کو جن کے دین ایمان کی کوئی خبر نہیں, غلط ہو سکتا ہے, چور ہو, ڈاکو ہو, بے ایمان ہو, اس کی گواہی نہیں لے جائے گی. مشہور آدمی ہونے چاہیے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قاضی کے سامنے جب گواہی کوئی لینے آئے گا تو اس کے لیے دو مذکی بھی ہونا چاہیے, پہچان کرانے والے کہ ہاں ہم جانتے ہیں ان کو, یہ اچھے آدمی ہیں. تو اس طرح کے گواہ ہونے چاہیے. اور گواہی کے لیے گواہ بہت سے مل رہے ہیں, کئی گواہ ہیں, لیکن ایک آدمی بڑھ بڑھ کر کے دوڑ دوڑ کر کے کہتا ہمیں گواہ بناؤ, اس قسم کے گواہ کی گواہی سے پیر رسول نے منع فرمایا, بلکہ کہا ہے کہ وہ برے لوگوں برے گواہوں میں سے ہے. عن زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم بسیر الشہداء. پیر رسول نے فرمایا کہ میں تم کو بتا دیتا ہوں گواہوں میں سے سب سے اچھا گواہ کون ہے. الذی یاتی بشہادته قبل ان یسالها, جو گواہی بغیر طلب کے وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے. گواہی دینے میں بہت کچھ نقصان ہو سکتا ہے جانا پڑے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی قواعد بیان فرمایا, ولا اظہار رکاتب ولا شہید, ان کو نقصان ہے. اگر کوئی گواہی دے رہا ہے تو اس کو اپنا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ جانا ہے, اس کو سفر کر کے جانا ہے تو سفر کا خرچ دیجئے, اس کو وہاں رہنے سہنے کا اس کا انتظام کیجئے. یہ نہیں کہ گواہی بھی دے اپنا بیچارہ نقصان کر کے. تو یہاں اس قسم کی چیز ہے. لوگ گواہی سے بھاگتے ہیں, بہت کچھ اس معنی میں بھی بھاگتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے خلاف گواہی دے دی تو ہم سے ناراض ہو جائے گا. حالانکہ حق کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق کی گواہی دو اور حق کو تم لوگ قائم کرو. تو جب حق کو قائم کرنے کی بات آئی, گواہی میرے پاس ہے, کوئی نہیں جانتا ہے اس مسئلے کو, میں ہی گواہ ہوں, اگر نہیں دوں گا تو گویا ایک حق کو طلب کرنے کی میں ہم نے مدد دی. اس وجہ سے آدمی تیار رہتا ہے گویا بغیر طلب کیے وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے. یعنی یہ کہ وہ مستعد ہے ہر حالت میں وہ اللہ کے لیے گواہی دے گا. واقعی کچھ شہادت اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے حق کو قائم کرنے کے لیے تم گواہی دو. ہو سکتا ہے ایک شکل یہ بھی کہ آدمی کسی کا حق کہیں سے ضائع ہو رہا ہو, کہتے ہیں کہ اچھا یہ تم حق اپنا لینا چاہتے ہو, تم کہتے ہو یہ ہمارا حق ہے, گواہ لے کے آؤ. اس کو نہیں معلوم کہ کوئی گواہ ہے, کسی کو معلوم ہوا کہ میں وہ گواہ ہے, جانتا ہے کہ حق اس کا ہے, لیکن صاحب حق کو معلوم نہیں کہ فلاں آدمی ان کے پاس میری گواہی ہے. اچانک اٹھ کر کے کہتا ہے بھائی تمہارا حق گواہ ہے, میں تمہارے لیے گواہی دینے کے لیے تیار ہوں. تو گویا حق کو قائم کرنے کے لیے اس نے کوشش کی. پیارے رسول نے اس کو کہا کہ سب سے اچھے گواہوں میں سے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گواہی ان کے پاس ہوتی ہے چھپا لیتے ہیں یا جھوٹی گواہی دیتے ہیں, غلط اس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں, تو پھر یقیناً وہ برے گواہوں میں سے ہوں گے. لیکن ایک حدیث آئی ہے جس میں پیارے رسول نے بغیر طلب کے گواہی دینے والوں کو برا بھی کہا ہے, تو وہاں نوعیت بدل جائے گی. حدیث ہے پیارے رسول فرماتا ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیرکم قرنی, تم سے افضل جو ہے وہ میرے زمانے کے لیے. سبحان اللہ, یقیناً اس میں دو رائے تو ہونی ہی نہیں چاہیے. صرف اس معنی میں نہیں کہ ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں, واقعات کی روشنی میں آپ ایک دشمن کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس دنیا میں سب سے افضل لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. یہی ساتھی جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جان چھڑکتے رہے, آپ سے دفاع کرتے رہے, آپ کے جانتے تھے کہ اگر ہم مسلمان ہوئے تو ہمیں ہر قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن مسلمان ہوئے, پیارے رسول کی مدد کی, گھر بار بھی چھوڑ کر کے جانا پڑا. تو ہجرت حبشہ کتنی دور ہے, وہاں جا کر کے گھر بار چھوڑ کر کے وہاں جا بسے ہیں صرف اللہ کے لیے اور صرف دین کے لیے. تو اب ان سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد مدینے کے لوگوں کو دیکھیے, پیارے رسول اپنے آپ کو قبائل کے اوپر پیش کیا کرتے تھے حج کے دنوں میں, ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. حج میں لوگ آتے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو حج شروع ہوا تو جاہلیت میں بھی کسی نہ کسی انداز میں وہ حج موجود تھا, اس کو بدل بھی دیا تھا انہوں نے. یعنی عرفات میں جانا یہ حج کا رکن تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا معلوم ہوتا ہے. کچھ لوگ جاتے تھے لیکن یہ خاص مکے کے قریش کے لوگ وہ عرفات نہیں جاتے تھے, لوگوں کے ساتھ نکلتے منا سے اور پھر مزدلفہ میں بیٹھ رہتے. جب لوگ ادھر سے آتے رات مزدلفہ میں گزارتے, صبح منا کو آتے تو ان کے ساتھ وہ لوگ آتے. اللہ تعالیٰ ان کو خدے سے معافی تو میں نہیں تھوڑا بننا, لیکن حج کا طریقہ باقی تھا. لوگ آتے تھے دور دور سے, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور ہر ایک ایک قبیلے کے درمیان طریقہ ان کا ہوتا تھا. قبیلے اپنا ہر جگہ بستے بھی تھے. اسی طرح ابھی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں قبیلے کی زمین ہے, فلاں قبیلے کی زمین ہے, ان کے پاس جا کر کے وہ اپنی تبلیغ دین کی تبلیغ کرتے تھے. اکثر لوگوں نے قبول نہیں کیا. مدینے کے انصار اوس و خزرج کے لوگ جب آئے, پیارے رسول نے ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا. انہوں نے اپنے اچھے دل کی نشانی پیش کی پیارے رسول کے سامنے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بات ہم لوگ قبول کر رہے ہیں, لیکن قریش سے ہم لڑ نہیں سکتے. آپ ہمارے درمیان آ جائیں مکے ہجرت کر کے, مدینے ہجرت کر کے, تو پھر ہم آپ سے جس طرح اپنی جان, اپنے مال, اپنی آل اولاد سے دفاع کرتے ہیں, لڑتے ہیں, آپ کو بھی بچانے کے لیے ہم دوسروں سے لڑ سکتے ہیں. لیکن ہمیں مکے والوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے. تو جب رسول نے ہجرت کی, وہاں ہجرت کے واقعات آپ دیکھیں, جس طرح پیارے رسول کا استقبال کیا. پھر اس کے بعد جو لوگ تھے مسلمان ان کے پاس کچھ نہیں تھا, سب کچھ چھوڑ کر کے جانا پڑا ان کو مکے میں. وہاں سے انہوں نے اپنے مال کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا. پیارے رسول نے کہا کہ کسی ایک انصاری اپنے دوسرے مہاجر بھائی کو بھائی بنا لے, تو بھائی کمانا بھائی ہی بنا لیا تھا. کھانے پینے کا انتظام یہاں تک کہ جس کے پاس دو بیوی تھی وہ کہتا بھائی میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں, اس کی عزت پوری ہو جائے تم اس سے شادی کر لو. ایسے واقعات ہوئے. اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ جو ان کے انصاری بھائی تھے انہوں نے کہا, اٹھ کر کے کہا کہ آدھا مال ہے تمہارا, آدھا ہے میرا آدھا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت ہے, مجھے بازار بتا دو کہاں ہے. دلّی رسوخ بازار کہاں ہے. بازار میں گئے, صبح نکلے اور کچھ وہاں ہاتھ پیر مارے, شام کو بہت کچھ لے کر کے آئے. اس طرح ان کی تجارت چلتی رہی, حضرت عثمان کی تجارت چلتی رہی. لیکن کچھ لوگ ایسے رہے جو اپنے بھائی کے پاس بیٹھ کر کے, سب تو تجارت کر نہیں سکتے, ان کے پاس کھاتے رہے آہستہ آہستہ, جہاد کے ذریعے سے اور دوسرے ذریعے سے غنیمت کا مال ملا, لوگوں میں آئے پیسے. اور یہی صحابہ تھے جو جہاد کی حالت میں حضرت خالد بن ولید کی جو فوج نکلی پیر رسول نے بھیجا تھا. مہینہ گزر گیا, کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا کھجور ملا کرتا تھا, پھر اس کے بعد ایک ایک کھجور حضرت خالد بن ولید ہمیں دینے لگے. ایک لوگوں نے پوچھا ایک کھجور کیسے کیا کام دیتا تھا یا کیا فائدہ پہنچا. انہوں نے کہا جب وہ بھی ختم ہو گیا تب اس کی قیمت ہمیں معلوم ہے. اس کے بعد کیا کہتے تھے, اور کل کو بولا یہ جو بحری نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, جو طرف عام طور پر یہاں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں, بہرحال نام پوچھے, اس کو سمر بھی کہتے ہیں, اس کے پتوں کو چھپا کر کے وہ زندگی گزارتے تھے. کہتے ہیں کہ ہم اس کو کھا کر کے زندہ رہتے تھے, اور جب ہم پیخانہ کرتے تھے جیسے بکری کی مینگنی ہو اس طرح ہمارے پیخانے کرتے, کیونکہ انہیں کا کھانا کھاتے تھے. سبحان اللہ, یہ تھے خیر القرون. اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان چھڑکتے اور ہر وقت آپ سے دفاع کے لیے, دین کے لیے لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے. پیارے رسول نے ان کے لیے گواہی دی, خیر القرون کرنی, سب سے اچھے لوگ صحابہ کرام. اب حقیقت میں جو لوگ صحابہ کرام کو متہم کرتے ہیں, کچھ ایسی مسلمانوں سے منسوب ایک قوم ایسی بھی ہے جو کہتی ہے کہ پیارے رسول کے بعد تمام صحابہ کرام کافر ہو گئے ہیں. کون کس دل سے آپ اس کو قبول کریں گے؟ کہتے ہیں کہ تمام لوگ کافر ہو گئے چار آدمیوں کے علاوہ, ان کی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہے اور اس پر یقین ایمان ان کا ہے. حقیقت میں یہ کون رہا ہے؟ اللہ جی سوالات ہیں. اچھا, ان شاء اللہ صحابہ کرام پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور مسلمانوں کو ہدایت دے. بہرحال اور یہ قوم ایسی نکلی جنہوں نے تو دین ہی, ان کے پیچھے دین ایمان ہی کو پورے طور پر ملیمیٹ کر دیا. صحابہ کرام کو جب متہم کر دیا جائے گا کہ یہ لوگ کافر ہو گئے, تو قرآن کس نے جمع کیا؟ حضرت ابوبکر نے, عثمان نے, علی نے, تو قرآن کافر نے جمع کیا. کافروں کے قرآن پر کون سا اعتماد رہ جائے گا؟ یہ مقصد ہے دین کو ڈالنے کا ان کے. اللہ تعالیٰ کر رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پر درود سلام, جب تم مجھ پر درود سلام پڑھتے ہو تو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں, اور جب قبر کے پاس پڑھتے ہو تو میں خود سنتا ہوں. کیا حدیث صحیح ہے؟ نہیں, آدھی حدیث صحیح ہے. ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی سلام امتی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ گشتی گماشتہ ایسے فرشتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا بندہ کوئی صلوات و سلام پڑھتا ہے میرے اوپر وہ لا کر کے مجھے پہنچاتے ہیں. فرعود تو آ رہی ہیں, اور ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹاتا ہے اور میں ان کو جواب دیتا ہوں. اور یہ کہنا کہ جب قبر کے پاس سلام کرتے ہیں تو خود ڈائریکٹ سنتے ہیں, یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے, آپ ذہن میں رکھیں. اور جو لوگ جذبات سے باتیں کرتے ہیں وہ تو کہیں گے یہ لوگ کافر ہو گئے ہیں, پیارے رسول کے بے ادب ہو گئے. لیکن ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کی روشنی میں جو کچھ کہنا ہے اور جو کچھ عمل کرنا ہے آپ ہی کے اقوال کی روشنی میں. جو صحیح روایت, یہ جھوٹی روایت ہے, علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. اب اگر ان علماء کو متہم کر کے اور کوئی یہی عقیدہ رکھے کہ نہیں سنتے ہیں پیارے رسول, تو اس کی بات ہے رکھ. لیکن پیارے رسول کی اور غیب کی بات پیارے رسول کے راز کسی ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتی. تو حدیث صحیح میں صرف اتنا بتایا پیارے رسول نے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے لا کر کے پہنچاتے ہیں قبر کے پاس. آپ صلوات پڑھیں. یا حضرت حسن بن علی ابن ابی طالب کہتے ہیں ایک آدمی گئے اور قبر کے دیوار میں منہ ڈال کر کے صلاۃ و سلام پڑھنے لگے. انہوں نے کہا تعال تحشمانا, آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ شام کا. تو کہا انہوں نے کہ نہیں ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں. کہا وہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں تم یہاں سے صلاۃ و سلام پڑھو یا وہاں سے پڑھو؟ ان کا لفظ ہے کہ ماں ان تم ممن بل اندر سے اللہ سوا. اسپین میں کوئی اندلس میں بیٹھ کر کے صلاۃ پڑھے یا یہاں تم بیٹھ کر کے صلاۃ پڑھو, سب برابر ہے. اللہ کے فرشتے سب کے صلاۃ و سلام کو پہنچائیں گے. یہ ہے سمجھ ہمارے اسلاف کی. ہم اس کو چھوڑ کر کے یہ عقیدہ بنا لیں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے کہ نہیں پیار رسول سنتے ہیں تو پیار رسول کی مخالفت ہوئی اور کوئی ان پر پابندی نہیں لگا سکتا ہے. قبرستان کی دعا میں السلام علیکم یا اہل القبور حرف نداء کیوں ہے؟ کیا مردے سلام سنتے ہیں؟ نہیں. ایک پیار رسول نے ایک لفظ ایجاد فرمائی ہے, اللہ کی طرف سے دیا ہے آپ کو, اس کو کہنا ہے. اس کو جس طرح آپ چلتے پھرتے کہتے ہیں کہ اے گھر تجھ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اے زمین. بہت سے لوگ پرانی زمین میں رہ کر کے کسی دوسرے ملک میں چلے گئے, وہاں سے آئے تو یہ کہتے ہیں ارے رہو وطن ماسنی کے میدانوں جہاز پر, جہاز سے کیا ہے وہ اقبال کہتے ہیں, جہاز پر سے ہم تم کو سلام کرتے ہیں. تو ایک طریقہ ہوتا ہے یہ اے گھر اللہ تعالیٰ تم کو سلام, یہ زمین اللہ تعالیٰ, یہ ملک اللہ تعالیٰ, اے ملک یہ تجھ کو اللہ تعالیٰ سلام رکھے. اس معنی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا ہے. لیکن اس سے یہ لینا کہ مردے سنتے ہیں یہ کہیں نہیں آیا ہے. اب اگر کوئی یہی سمجھتا ہے تو سمجھا کرے, کیونکہ صحابہ کرام کی سمجھ, تابعین اعظم کی, خیر القرون کی سمجھ بالکل نہیں دی ہے. اور حدیث کو, اسلام کو, دین کو انہی لوگوں کی سمجھ کی روشنی میں ہمیں سوچنا ہے. التحیات میں السلام علیکم یا نبی سے ایک خاص استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ حاضر نہیں. کیا اچھا آپ حاضر ہیں یا حاضر نہیں؟ السلام علیکم یا نبی یہ بھی ہے. لیکن آپ کی زندگی میں اس طرح کا سلام آپ کو کہا کرتے تھے مخاطب کر کے, اور جب صلات پڑھتے تھے تب بھی اس میں السلام علیکم یا نبی کہتے تھے. حضرت عائشہ کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب پیارے رسول ہم میں زندہ تھے تب کہتے تھے السلام علیکم یا نبی, لیکن جب آپ مدفون ہو گئے تو ہم کہتے تھے السلام علی النبی, ایوہ النبی نہیں کہتے تھے. یہ بھی پیارے رسول نے ان کو سب سکھایا. اپنی طرف سے وہ پیارے رسول کی دعا کو نہیں بدل سکتے ہیں. السلام علی النبی کہتے تھے, یہی صحیح ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے اس سے یہ سمجھتا ہے کہ نہیں پیارے رسول سنتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے, کیونکہ پیارے رسول نے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عام پیارے رسول کو مخاطب کر کے, عام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے وما انت بمسلم ان من فی القبور, جو قبروں میں دفن ہو چکا آپ اس کو اپنی بات نہیں سنا سکتے. یہ اصل ہے. کہتے ہیں بعض لوگوں کے بعد کہتے ہیں کیا شیعہ کافر ہیں؟ ہر ایک کافر نہیں ہے, لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کافر ہو گئے, حضرت عائشہ کے بارے میں اگر غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ زناکار تھی, قرآن نے ان کو بری کیا, اس کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے ایسا تو یقیناً اس کے کفر میں ذرہ بال نوک کے بال کے برابر ہے, بال کے نوک کے برابر بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان میں بہت سے فرقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر سے افضل تھے, اس کو برداشت کیا ہے, علماء نے اس کو قبول کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے باوجود اگر وہ صحیح اور دوسرے عقیدے میں صحیح ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو ان کی روایتوں کو بخاری اور مسلم میں بھی ذکر کیا گیا ہے, تو سب کو کافر نہیں کہا جا سکتا. لیکن جس شیعہ کا قول یا اس کا اعتقاد قرآن اور صحیح احادیث کے مخالف و کھل کر کے, تو اس کے کفر میں شبہ نہیں ہوگا. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت ابو بکر کافر ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم کا خطاب دیا, اس کے باوجود ان کو کافر کہتے ہیں, یا یہ کہ حضرت عائشہ کو اب بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ زانیہ تھی, خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے ان کی برات نازل فرمائی, تو اس کے کفر میں ذرا برابر شخص نہیں ہونا چاہیے. بعض والے توحید چندہ وصول کرنے کے لیے حکمت کے نام سے لوگوں سے مختلف فرقوں سے اتحاد کرتے ہیں اور یہ ان کے اسٹیج سے شرکیہ باتیں کرتے ہیں. یہ چیز غلط ہے, کہیں بھی ہو کسی بھی مقصد سے شرکیہ باتیں کہیں بھی کرنا غلط ہے. غلط چیز کو غلط کہا جائے گا, اور مطلب نکالنے کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں تو حرام کہتے, چندہ لینے کے لیے ایسا کرتے ہیں, وہ حرام کمائی ہوئی. کیا فرد سردی کے موسم میں چادر اوڑھ کر ہاتھ چھپا کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں, اگر سردی سخت ہے کو آپ اندر ہاتھ رکھ کر کے اور اس طرح پڑھ سکتے ہیں. حضرت صاحب کرام کی روایت میں کہتے ہیں کہ سردی میں ہم اپنے ہاتھ کو اندر ہی سے اٹھاتے اور ہلاتے رکھتے تھے. تو یہ چیز انشاءاللہ جائز ہے. یعنی سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے نوکری حاصل کر سکتے ہیں. جھوٹ جھوٹ ہے جہاں بھی ہو, کوئی آپ کے لیے ذمہ داری نہیں لے گا جھوٹ کو سچ کہنے کا. جھوٹ جھوٹ ہے, جعلی آپ نے خود کہا جھوٹی سرٹیفکیٹ تو جھوٹ نہیں ہو. اس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, اب آپ ہی ذمہ داری لیں. اگر اب ہم یہ بھی نہیں دروازہ کھولنا چاہتے ہیں کہ آپ غیر مسلموں کو دھوکہ دیں اور ان کے سامنے جو کچھ کریں, نہیں. یہ مسلمان کو مسلمان رہنا ہے, کہیں بھی رہے, آسمان میں رہے, زمین میں رہے, یورپ میں رہے, افریقہ میں رہے, کہیں بھی رہے, اسلامی شکل, اسلامی قول, اسلامی فعل کے ساتھ. اس وجہ سے غلط سرٹیفکیٹ سے ان کو بھی دھوکہ دینا صحیح نہیں ہوگا. اور جب غلط سرٹیفکیٹ ہوگی ظاہر بات ہے قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خیانت کی. اگر مسلمانوں کے ملک میں آپ ایسا کر رہے ہیں تو تمام ایک نہیں تمام مسلمانوں کے خلاف خیانت ہوئی. ایک ڈاکٹر جعلی ڈاکٹر سرٹیفکیٹ لے لیتا ہے, لے جا کر کے لوگوں کو غلط دوائیں دیتا ہے, دوا کرتا ہے, سب کچھ ظاہر بات ہے اس کا نقصان امت پر ہوگا.
فنی تو ہوگا, فنی تو ہے آدمی لیکن اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے.
فنی کا مطلب جس فن کی اگر وہ سرٹیفکیٹ لے کر کے اس نے کام نہیں شروع کیا بلکہ یوں ہی سیکھ لیا اس نے پھر وہ جا کر کے سرٹیفکیٹ لے لے تو صحیح ہے, کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کو تجربہ اندازہ سب کچھ ہو, علم ہو گیا ہے, تو پھر اس کی بنا پر اگر امتحان لے کر کے اس کا, یہ نہیں کہ کچھ پیسے خرچ کر کے. آج تک دنیا میں پیسے خرچ کر کے بہت کچھ ہوتے ہیں, تو امتحان دے کر کے اور صحیح سرٹیفکیٹ لے لیں انشاءاللہ صحیح ہے. اگرچہ اس نے باقاعدہ نہیں پڑھا ہے لیکن لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر کے ان کے ساتھ رہ کر کے اچھے سے اچھا انجینئر ہے, اچھے سے اچھا ہو سکتا ہے علاج بھی, جو خاص طور پر یہ جڑی بوٹیوں کے علاج کرتے ہیں ان کے لیے تجربات اسی طرح اکثر لوگوں کے بنتے ہیں, تو سرٹیفکیٹ لے سکتا ہے انشاءاللہ. اگر کوئی شخص مکے سے جدہ پاسپورٹ کے سلسلے میں تجدید یا ویزا کے لیے جائے تو ظہر عصر کی نماز قصر کریں گے. جی ہاں, آپ راستے میں ہیں مکہ پہنچنے سے پہلے یا جدہ میں آپ قصر کر سکتے ہیں انشاءاللہ, کوئی حرج نہیں ہے. یہ مسافت پتھر میں داخل ہے. بھائی کہہ رہے ہیں, سوال ہے کیا قطع کے بغیر حدیث پر چلنا ممکن ہے؟ اللہ اکبر, بہت بڑی بات کہہ گئے بھائی. ایک اور, جبکہ حدیث میں تضاد بہت. تضاد کیا ہے؟ قطع کا نام آپ پہلے دیں, قطع کہاں سے آئے گی؟ اور یہ قطع جس کو آپ لے کر کے اور حدیث کو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ قطع کب سے ہی جائز ہوئی؟ قطع میں جس قدر تضاد ہے آپ دیکھیں گے اور دوسری جگہوں میں تجھ, ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے حنفی فقہ, ہم نے قدوری شریف سے لے کر کے ہدایہ پڑھی ہے اور اصول فقہ میں اصول شاسی سے لے کر کے سلم وغیرہ پڑھی ہے, ہم نے سب پڑھی ہے الحمدللہ, اور اللہ کے فضل سے مطالعہ رکھتا ہوں, کتاب میرے پاس ہے ضرورت کے ساتھ. تو کہنے کا مطلب اس میں آپ تضاد زیادہ دیکھیں گے. ایک ہی مسئلے میں خود امام صاحب سے کہیں گے ایک روایت میں ایسا ہے, ایک روایت میں ایسا ہے, ایک روایت تین تین چار چار روایت ہے, تضاد یہاں ہوا یا حدیث میں ہوا. اور حدیث میں تضاد اگر حدیث والوں کی طرح آپ پڑھیں اس کو تو پھر تضاد آپ کو نہیں نظر آئے گا کوئی بھی حدیث. امام ابن خزیمہ سے کسی نے کہا تھا, ابن خزیمہ 300 میں ان کا انتقال ہوا ہے, ان کی کتاب صحیح اور کتاب التوحید بھی انہوں نے لکھی ہے, کتاب الصلاح بھی ان کی ہے. انہوں نے ان سے کسی نے کہا کہ حدیث میں بہت کچھ تضاد ہے, کہتے ہیں دو صحیح حدیث ایک دوسرے کے مخالف ہو ہی نہیں سکتی ہے, اور اگر کسی کے پاس کوئی اس طرح کی حدیث ہو تو لاؤ ہم اس کو اس کا حل بتاتے ہیں. انہوں نے چیلنج کیا. آپ دیکھیں یہی روایت جو ابھی آ رہی تھی کہ ایک شخص گواہی دیتا ہے اس بغیر کسی کے طلب کے, تو اس کو پیارے رسول نے اچھے سے اچھا گواہ کہا ہے. اور یہ ایک روایت آئے گی اسی میں آخر میں آئے گی جو ابھی روایت چل رہی تھی کہ خیر القرون قرنی ثم یاتی قوم, پھر کچھ لوگ آئیں گے جو ان سے گواہی طلب بھی نہیں کی جائے گی, بڑھ بڑھ کر کہیں گے ہم تمہارے لیے گواہی دیں گے. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں گواہی دینے والے ہیں لیکن وہ خاص آدمی اپنا مطلب نکالنے کے لیے, ہو سکتا ہے معاملے کو بگاڑنے کے لیے, اس کے لیے گواہی دینا چاہتا. لیکن جہاں یہ کہا گیا کہ بغیر طلب کے گواہی دے گا تو وہ ایسے شخص کی تعریف ہے کہ صاحب حق نہیں جانتا ہے کہ ہمارے لیے گواہ, بیچ سے اٹھ کر کے کہتا میں تمہارے لیے گواہ ہوں, تو اس کی گویا حق کو قائم کرنے کے لیے وہ گواہی دے رہا ہے, یہ اچھے سے اچھا گواہ ہے. اور اگر چپ رہتا تو اس کا حق بھی ضائع ہو جاتا. تو حدیث میں تضاد نہیں ہے, آپ کہتے ہیں فتح کہاں سے ہے؟ فتح کے بغیر یہ آج کی فتح کب بنی ہے؟ سر رسول کے زمانے میں تو نہیں تھی اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی. آخر انہوں نے جو نماز پڑھی, جو روزے رکھے, جو فیصلے کیے, وہ کس فتح کی بنت کرتے تھے؟ یہی حدیث اور قرآن سے کرتے ہیں. اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اللہ کے فضل سے اسی کو ہم پڑھاتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا دین ایمان, اور بچپن سے ماں باپ بھی الحمدللہ اسی کرتے ہیں کہ قرآن حدیث سب سے پہلے, اور اگر اس میں مسئلہ ہوتا ہے تو پھر دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں ملا تو ہم ائمہ کرام کے اقوال کو دیکھیں گے, اور جس امام کا قول ہمیں اچھا لگے گا لے لیں. یہ ہونا چاہیے کیونکہ سب ہمارے امام ہیں. کیوں آپ ایک کے ساتھ چپکاتے ہیں اور دوسرے کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اور یہی فتح جو صحیح فتح ہو سکتی ہے جو قرآن حدیث اور ائمہ کے اجتہادات میں جو اختیار اور ترجیح کے ساتھ لیا جائے, یہی صحیح فتح ہے. اور اگر ایک ایک کو پکڑ رکھیں گے آپ تو مسلمان کبھی متحد نہیں ہو سکتے. اس کو آپ کسی بھی عالم سے, جو فقہ کے عالم ہیں, ان سے جا کر کے پوچھئے کہ یہ بات غلط ہے. اگر غلط ہے تو آ کر کے مجھے سمجھا دیں, تاکہ اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں, اس کو لکھتا بھی ہوں. ہم نے کچھ لوگوں نے اسی طرح کی بات کہی تھی, ہم نے ایک لیکچر دیا تھا آج سے 1409 میں جامعہ میں, جس کا نام ہی تھا فقہ اہل الحدیث خصائص و مميزات, یعنی اہل حدیث کی فقہ اس کے خصوصیات کیا ہیں. اس کی خصوصیات یہی ہیں کہ وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے ہیں. آپ کوئی فیصلہ کریں گے تو شافعی کے خلاف پڑے گا, شافعی فیصلہ دیں گے. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے, کون سا مسئلہ صحیح ہے. اور یہی فقہ جو آپ کیوں نہیں یہ سمجھنا چاہتے کہ دین پیر رسول کے زمانے مکمل ہوا. پیر رسول کے زمانے میں جو طریقہ تفقہ تھا اس کو اختیار کیجئے. ایک مسئلہ ہوتا تھا, ابو بکر کچھ کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کچھ کہتے تھے, مل ملا کر کے سب کے اقوال کو سن کر کے پھر اس میں سے حکم لیتے تھے. نہ ابو بکر کی تقلید کرتے تھے,